سلموا على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات فخر رسول سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے وسلم رفیقان گرامی، سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. اس آیت کا مطلب آپ خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. میں نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ قاری صاحب قرآن فرما رہے تھے تو اس دوران آپ میں سے بہت سے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یہ خاموش رہنے کے حکم کے خلاف ہے. البتہ جب قرآن پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ سبحان اللہ جزاک اللہ وغیرہ جتنے الفاظ اپنی مسرت کے اظہار اور تاثیر قلوب والے کہہ سکتے ہوں ضرور ادا کریں. شاید یہاں پر کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ آیت درود پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً سب لوگ درود اور سلام پڑھتے ہیں، تو وہ بھی تو آیت کی تلاوت ہے قرآن حکیم سے، تو پھر درود کیوں پڑھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس آیت کا پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے آگے تک چلا جائے تب تو بیچ میں کسی کو درود پڑھنا جائز نہیں، لیکن آیت پڑھنے والا خود بھی درود پڑھ رہا ہو تو اب اس نے تلاوت ختم کر کے درود کا کام شروع کیا ہے تو اس لیے اس میں ہم شریک ہو گئے. یہ فرق ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ کوئی اس طرح سے شبہ پیدا کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم ریڈیو پر سنتے ہیں کہ دنیا میں بہت سبحان اللہ جزاک اللہ احسنت احسنت کے نعرے لگتے ہیں، بھئی دنیا کا فعل ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ اور رسول کا فرمان ہمارے لیے دلیل ہے. اب ایک مرتبہ پھر ذوق و شوق کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر عشق اور ایمان کی توانائیاں سمیٹ کر بارگاہ سید الانام میں نذرانہ درود و سلام. اللہ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، इस महीने में बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं, जिसके बारे में आप उलमाए किराम से तफसील के साथ सुन चुके होंगे और किताबों में, रसायल में, पंफलेट वगैरह में उसके बारे में आप ने खुद मुताला भी कर लिया होगा। इतना काफी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान व शहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना है। कौन सा दिन, कौन सा वक्त, कौन सी घड़ी, कौन सा महीना, कौन सा साल अल्लाह का नहीं है, सब तो उसी का है। मगर ये कहना कि ये अल्लाह का महीना है, कोई खास बात तो है? जमीन का चप्पा चप्पा अल्लाह का है, मगर एक जगह को बैतुल्लाह कहते हैं, कोई तो वजह होगी। मेरा घर अल्लाह का नहीं है, आपका घर वो अल्लाह का नहीं, सब घर और तमाम जमीनें, तमाम पहाड़, नदियां, दरिया और नाले और सारी फजाएं सब अल्लाह की, मगर बैतुल्लाह बहुत ही खूब अल्लाह का। इसलिए उस खुसूसियत को सामने रखें। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, प्यारे महबूब लोगों को याद दिला दें अल्लाह के दिनों को। हर दिन अल्लाह का है तो फिर अल्लाह के दिनों को याद दिलाने का क्या माना? माना यही है कि अल्लाह ने कुछ दिनों को खुसूसियत दी है, जिन दिनों में अपने बंदों को नवाजा है, जिन दिनों में नेमतों की बारिश की है, जिन दिनों में अल्लाह ने बंदों के लिए दुनिया और आखिरत के बड़े बड़े सामान किए हैं, वो दिन अल्लाह के कुछ खुसूसियत वाले हैं। इन खुसूसियतों की वजह से रमजान अल्लाह का महीना होना यह खुसूसियत रखता है। पहले दूसरी उम्मतों में रोजा नहीं रखा जाता था, कुरान में मौजूद है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले वालों पर रोजा फर्ज था वैसे ही तुम पर भी रोजा फर्ज है। मगर क्या आप बता सकते हैं किसी भी किताब में ये जिक्र हो कि रमजान का महीना कभी फर्ज था? नहीं, रमजान का महीना रोजा सिर्फ इस उम्मत पर फर्ज हुआ। पहली उम्मतों पर रमजान का रोजा फर्ज नहीं था, कुछ दूसरे दिनों के रोजे फर्ज थे। तो फिर इस रमजान में रोजा क्यों फर्ज किया? इसलिए फर्ज किया कि अल्लाह ने अपना सबसे ज्यादा मुअज्जम, सबसे ज्यादा इफादियत बख्श और सबसे ज्यादा अजीम सवाब के एतबार से जो कलाम है वो इस महीने में उतारा। सुभान अल्लाह। तो कुरान में फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। तो कुरान उतारा गया है रमजान में, तो फरमाया फमन शहिदा मिनकुम अश्शहर फलयसुम, लिहाजा ये महीना जो पा जाए वो पूरे महीने का रोजा रखे। अब जरा आप सोचिए कि अल्लाह ने रोजे की फर्जियत रमजान के साथ क्यों खास की? उसको बयान फरमा दिया कि इसमें कुरान उतरा है इसलिए। तो कुरान इस महीने में उतरा और महीनों में भी उतरा, मगर इस महीने में लौहे महफूज से दुनिया, आसमाने दुनिया पर पूरा का पूरा इस महीने में उतरा और बकदरे जरूरत उस बैतुल इज्जत से दुनिया में आता रहा बकदरे जरूरत और महीनों में भी, मगर لوح محفوظ سے اس کا پہلا نزول اس پورا کا پورا بیت العزت تک اسی مہینے میں ہوا. اب اس مہینے میں ہوا تو یہاں سے اب دونوں چیزوں میں جوڑ لگانا ہوگا کہ آخر قرآن کے اترنے اور روزہ رکھنے میں تعلق کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا تعارف اللہ نے خود فرمایا, ہدل للناس وبجنات من الہدا والفرقان, یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور یہ کتاب دلائل و براہین دلیلوں کا مجموعہ ہے اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک قریب ترین ذریعہ ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ سرچشمہ ہدایت بھی ہے اور دلیلوں کا سرچشمہ بھی ہے, تو اس وجہ سے اب یہ معنی نکلا کہ قرآن اترا ہے لوگوں کو ہدایت سے نوازنے کے لیے اور دلائل اور علم و عرفان کی آماجگاہ بنانے کے لیے, اس لیے قرآن اترا. اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دلوں کا زنگ دور نہ ملے اور دلوں کے اندر پاکیزگی نہ پیدا ہو لے. نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر کی دیواروں پر کائی لگی ہو اور اس کے اوپر آپ خوبصورت پینٹنگ کریں تو کوئی حاصل نہیں. پہلے وہ صاف کرنی ہوگی دیوار, تب اس کے بعد اس پر جو پالش کیجیے وہ چمکے گی. تو بتایا یہ گیا کہ قرآن آدمیت کو آرائش بخشتا ہے مگر اور روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے, روحانیت میں جلا لاتا ہے, روشنی لاتا ہے. اس وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھو اور قرآن کی برکتیں اترتی جائیں, سماتی چلی جائیں. یہ ہے دونوں میں مناسبت. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں روزے کا رواج ہے, یہود ہوں, کرسچن ہوں, بدھسٹ ہوں, زرتشت ہوں, آتش پرست ہوں, ہندو ہوں, سب روزہ رکھتے ہیں اپنے اپنے من کے اعتبار سے. مگر وہ سب کہتے ہیں کہ روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ روشنی پیدا ہو اور آدمی کے اندرونی صفائی کا سبب بنے. سب یہ سوچتے ہیں. تو اب یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے. اسی لیے رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا, فلا حاجت للہ الا ترک طعامہ وشرابہ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کیا اللہ نے روزہ اس لیے رکھوایا تھا کہ اس کے خزانے میں کھانے پینے کی کچھ کمی ہو گئی تھی, ڈپوزٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھوایا تھا؟ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے شب و روز اللہ بے حساب اپنا خزانہ تقسیم کر رہا ہے. سحا اللیل والنہار, دن رات اس کی سخاوت کا دریا بٹ رہا ہے. مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں ایک دانہ کم نہیں ہوا. کتنا بڑا لامحدود خزانہ ہے میرے رب کا. تو اس نے روزہ اپنے خزانے خوراک کو ڈپوزٹ صحیح کرنے کے لیے نہیں مقرر کیا, بلکہ آپ کے زہد و تقویٰ کے لیے روزہ فرض ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا اللہ نے اس لیے نہیں چھوڑوایا تھا کہ اس کے ہاں کچھ کمی پڑ گئی تھی, اس لیے چھوڑوایا کہ کھانا پینا چھوڑو تاکہ اندر انوار برکات پیدا ہو, گناہوں سے بچو. اسی کو قرآن حکیم نے فرمایا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو. تو روزہ پرہیزگاری کے لیے بنا. اب ایک مہینے کی ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی. اب عید کے دن اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ٹریننگ میں کون پاس ہوا اور کون فیل. اگر پاس ہوا تو اس کے 11 مہینے بہت ہی شاندار انداز میں پاس ہوں گے, اور اگر اس ٹریننگ میں فیل ہوا تو عید آئی اور آدمی پر وعید برسی. مجھے خیال آتا ہے کہ ایک حدیث میں کہ عید کے دن لوگ خوشیوں میں مگن تھے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا حجرہ بند کر کے اندر تھے, لوگ ملنے آئے, آپ نے دروازہ کھولا, داڑھی تر بتر, آنکھوں سے اشک, آنکھیں اشک پار. انہوں نے لوگوں نے کہا حضور آج تو خوشی کا دن ہے, یہ کیا؟ فرمایا خوشی اس کی ہے جس نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لیں اور اس نے اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ حاصل کر لیا. جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے یہ آج عید ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ نے میرے سب قبول کیے کہ نہیں, اس لیے میں رو رہا ہوں کہ نہ قبول کیے ہوں تو رو رو کر کے میں قبول کرواؤں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ جم کر کے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے, جن کی پرہیزگاری قیامت تک کے لیے مینار ہدایت ہے, وہ اپنی پرہیزگاری پر ناز نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے خطرات, اللہ کی طرف سے آتے ہوئے خطرات کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھے ہوئے. اس لیے نیکی کرو, اس زمانے میں بڑی برکتوں کا دن ہے. کیا یہ برکت کم ہے کہ رمضان میں اگر کوئی مر گیا تو سوال نکیرین سے بچ گیا؟ یہ معمولی بات ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے ذکر نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن کیا یہ کم برکت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے فاٹک بند, اور اللہ کا منادی پکارتا ہے آؤ نیکیوں کی طرف آؤ. فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں یزاد فیہ رزق المؤمن, مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. اب یہ چند باتیں آپ سن کر کے تھوڑا تھوڑا سا دھیان دیتے جائیں کہ ہمیشہ ہم لوگ نیکی کی رغبت دیتے ہیں اور واعظین گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, لوگوں کو للکارتے ہیں, مگر کئے آدمی سنتے ہیں اور رمضان میں کوئی بولے کہ نہ بولے, कोई आपको समझाए कि न समझाए।
दौड़े चले आ रहे हैं मस्जिद की तरफ। हर आदमी अपने रोजे का एहतमाम करे, हर आदमी तिलावत कुरान का शौक अपने दिल में पाए। क्या इस बात की ये दलील नहीं है कि आज जन्नत का फाटक खुल गया है, सबके दिल में अल्लाह का मुनादी बैठ करके बता रहा है चलो चलो, आज रहमत का पाड़ा बढ़ रहा है। कोई कहे ना कहे खींचे चले आ रहे हैं, न जाने हुस्न है या इश्क, बस इतना जानता हूं मैं मुझे खींचे लिए जाता है, कोई जज्बे पिन्हा नहीं। मैंने बाद लोगों को रमजान में देखा कि कुरान शरीफ खोलकर मुंह बंद उंगली ऐसे ऐसे एक एक सतर पे घुमाते जा रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कर रहे हो, कोई तिलावत उस वक्त तक तिलावत नहीं जब तक के लब हिले नहीं और आवाज तुम्हारे कान में सुनाई ना दे। साहब क्या बताऊं, बचपन मेरा बर्बाद गया, मैंने तिलावत कुरान पढ़ना सीखा ही नहीं, अब तिलावत का शौक पैदा हुआ तो बिल्कुल मैं बिल्कुल चिकना सपाट कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो मैं ये करता हूं कि तिलावत ना सही, कम से कम कुरान खोलकर उंगली रख के एक एक हर्फ पर नजर तो दौड़ा लूं। तिलावत नहीं की तो ना की, ज़ियारत तो कर ली हर लफ्ज की, बस यही कर लेता हूं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये सब सलीके हमने तो कभी नहीं सिखाए थे, किसने इसको ये ढंग बताया, जरूर अल्लाह के मुनादी ने इसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा किया था और उसकी वजह से ये काम कर रहा है। तो अब आप ये सोचें और आप ये भी देखें कि रमजान मुबारक में आप लोगों के खाने पीने का खर्चा, पोशाक के खर्चे, ईद के तैयारी के खर्चे, बाल बच्चों की फरमाइशों के खर्चे, मकान की आराइश के खर्चे, दादो दहिश और खैरातो सदकात के खर्चे कम होते हैं, कम होते हैं। और दिनों में अगर इतना खर्च कर लें एक महीने में तो कमर पकड़कर दो महीने तक आप दम लेंगे, मगर इस महीने में बेतकान खर्च होता है और दिल पर कोई गुबार भी नहीं आता और खजाने में कोई कमी भी नहीं महसूस होती। क्यों कि मोमिन के रिस्क में बढ़ोतरी हो जाती है, इस महीने में मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। अब बही है तो बढ़ बढ़ के निकल रही है, तो ये सब बरकतें। अब इस महीने में दो वाकयात रसूल पाक के जमाने में बड़े अजीम शान वाके हुए, एक तो जंगे बद्र है, ऐसी ये जंग है सुभान अल्लाह, ये आज रात है कि जिसकी सुबह को जंगे बद्र हुई, जंगे बद्र है ये एक ऐसा वाकया है कि कुरान मजीद ने इस जंगे बद्र को इस्लाम और अहले इस्लाम की शौकत से ताबीर किया कि मुसलमानों का दबदबा कायम हो गया इस जंग से। 300 से चंद ज्यादा, 313 थे और 313 में सबके सब मैदान जंग में नहीं थे, कुछ लोग वो थे जो के दुश्मनों की खबर गिरी के ऊपर इधर उधर की खबर लाने पर मुकर्रर थे, कुछ वो लोग थे जो के मरीजों के उठाने बैठाने में लगे थे कि जख्मियों को इधर से उधर दवा दारू उनके पानी वगैरह का इंतजाम किया जाए, और कुछ लोग दूसरे मुजाहिदीन के लिए असबाब جنگ کے مہیا کرنے پر کسی کے پاس تیر کم ہو گیا تو جلدی سلاح اس کو دو، تلوار ٹوٹ گئی تو اس کے لیے کچھ انتظام کرو. تو سب لوگ لڑنے میں نہیں تھے. روایتوں سے ایسا مجھے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کل 305 آدمیوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں ایک وہ بھی ہیں 313 میں جو مدینہ پاک میں مقرر کر دیے گئے رسول پاک کی طرف سے کہ تم یہاں میری شہزادی کی تیمارداری میں رہو اور جنگ کی حاضری میں نوٹ کروں گا. کون ہیں یہ؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی. اب آپ سوچیں کہ 305 افراد ہیں جنگ میں اور 1000 کا لشکر مقابلے میں، اور لڑائی کے اسباب بھی کم، مگر اس جنگ میں مسلمانوں کی کتنی عظیم الشان فتح. سب سے پہلے مقابلے پر عتبہ شیبہ ربیعہ اکڑ کر میدان جنگ میں آ گئے. بخاری شریف میں ہے کہ بالکل یہ تینوں سردار قریش کے اور بڑے زبردست پہلوان لڑاکو تھے، یہ آئے آگے اور انہوں نے کہا حل من مبارز، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آئے. فخرج علی و حمزت و عبیدت بن الحارث. رسول پاک کے گھرانے کے 3 افراد اچانک آ گئے، ایک سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ، رسول پاک کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، اور رسول پاک کے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث. یہ تینوں ایک گھر کے 3 افراد اچانک سامنے آ گئے، مقابلہ ہوا. حضرت علی نے اپنے مقابل کو مار گرایا، عتبہ کو گرایا، حضرت سیدنا حمزہ نے شیبہ گردن کاٹ دی، اور عبیدہ ابن الحارث ربیعہ کی تلوار سے شہید ہو گئے، اور پلٹ کر حضرت علی نے اس کو بھی ختم کر دیا. قرآن پاک کی آیت اتر آئی، ہذان خصمان اختصموا فی ربہ، یہ دو مقابلے والے گروہ ہیں کہ اپنے رب کے لیے انہوں نے جنگ کی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اول من یخاصم بین یوم القیامت بین یدی رب انا و حمزہ و عبیدہ، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر قیامت کے دن جو جائے کہ میں ہوں، حمزہ ہیں اور عبیدہ ابن حارث ہیں، کہ اے اللہ ہم نے تیری راہ میں تلوار چلائی، پہلی تلوار ہم نے چلائی. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچیں اس جنگ میں ان لوگوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے. حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے مکے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تھا کہ حضرت بلال کو مسلمان ہونے کی وجہ سے امیہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اور انسانیت سوز حرکتیں کرتا ہے، ان کے سینے پر منو وزنی پتھر رکھ کر رسی سے باندھ کر تپتی ہوئی زمین پر سنگریزوں پر گھسیٹا جاتا، پیٹ لہو لہاں ہو جاتی. حضرت ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا تھا، آپ نے ان کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. قرآن پاک کی آیت بھی حضرت ابو بکر کے اس کام پر اتری، اور سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. یہ آیتیں ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری. اب مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے اور رمضان سن دو میں جب معرکہ بدر ہوا حضرت بلال نے سوچا آج تو امیہ کا بدلہ چکاؤں گا. حضرت بلال تاک میں لگے ہوئے تھے, دیکھ لیا ایک جگہ کہ امیہ ابن خلف ہے, اس ناخلف نے بہت ستایا ہے مجھ کو, بڑے مظالم ڈھائے ہیں مجھ پر. چیخنے لگے ہذا امیہ لا نجاؤ تو ان نجا امیہ, اے مسلمانوں لا دوڑو دوڑو, یہ امیہ ہے امیہ, اگر بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا, میری نجات نہیں ہوگی اگر یہ بچ گیا تو. اب تو مسلمان دوڑ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. اس زمانے میں ابھی کافروں کی دوستی حرام نہیں ہوئی تھی, چونکہ اس سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عہد و پیمان تھا کہ تیرے اوپر مصیبت آئے گی تو میں بچاؤں گا اور میرے اوپر مصیبت آئے تو تو بچانا, یہ معاہدہ تھا. دیکھا کہ اب مسلمان امیہ کی طرف لپکے تلوار لے کر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا جلدی میری پیٹ کے پیچھے چھپ جا, چھپ گیا. تو اب حضرت بلال نے کہا ارے وہ ادھر ہے ادھر, تو لوگ ادھر مڑے پیچھے کی طرف, تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ کے بیٹے کو دھکا دے کے آگے بڑھا دیا کہ اسے قتل کر لو, اس کو کیوں قتل کرتے ہو. اس کو لوگوں نے قتل کر لیا, پھر اس کے بعد ادھر لپکے. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ بچ نہیں سکتا, تو انہوں نے کہا جلدی زمین پہ لیٹ. زمین پہ لیٹ گیا, آپ اس کے اوپر لیٹ گئے ایسے کر کے کہ اب اوپر سے کوئی تلوار نہیں مارے گا اس کو, کیونکہ مجھے دیکھ لیں گے لوگ تو اس کو نہیں ماریں گے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان مجاہد کے ہاتھ سے اور وہ اس کے پیٹ میں پھونکا اور اس طرح اس کی آنتیں باہر کر دی, اور اس طرح یہ بھی دنیا سے گیا. کیسی جنگ تھی, اور آج ان سب کا بخیہ ادھیڑا جا رہا تھا جو لوگ کے دین اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن قرظ جو ایک سردار تھا مکے کا, لوہے میں ڈوبا ہوا, سر سے لے کے پاؤں تک لوہے ہی لوہے میں تھا. ما یرا الا عینا, سوائے آنکھ کے کچھ نہیں دکھ رہا تھا. اب وہ آیا, کہنے لگا انا ابن ذات الکرش من یبارز, کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا, میں ذات الکرش کا بیٹا ہوں, کون مجھ سے مقابلہ کرے گا. زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تلوار مارنے سے تو اس کا کچھ بگڑے گا نہیں, پورا لوہا ہی لوہا ہے. میں نے اپنا بھالا سنبھالا اور اس کی آنکھ پر نشانہ لیا اور لے کے جو مارا آنکھ میں گھس گیا آنکھ میں اور بالکل گر پڑا. فرماتے ہیں گرا جب تو میں نے اس کی کھوپڑی پر اپنا پاؤں رکھ کر پوری طاقت لگائی, بڑی محنت کے بعد اس میں سے بھالا باہر نکلا, مگر اس کی ساری دھاریں تڑ مڑ کر کے چوپٹ ہو گئی. اب رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تمہارا یہ بھالا بڑا بابرکت ہے, مجھے دے دو. رسول پاک نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اب حضرت رسول پاک کی جب وفات شریف ہوئی, زبیر آئے اٹھا کر لے کے اپنے گھر چلے گئے, تو حضرت ابو بکر آئے کہ زبیر وہ بھالا
جنگ بدر والا مجھ کو دے دو.
وہ لے کر اپنے پاس آئے. اب جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب حضرت عمر پہنچے خلافت میں. زبیر وہ جنگ بدر والا بھالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھا تھا تو میرے پاس بھی رہے گا. اب وہ مانگ کر لے آئے. حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو لے کر پھر چلے گئے حضرت زبیر. عثمان غنی اب گئے کہ مجھے دے دو. اب ان سے لے لیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی پھر اٹھا لے گئے. پھر حضرت علی گئے اور جا کر مانگ کر لائے. اب اس کے بعد پھر اسی بخاری میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ نیزہ حسن کے پاس آیا اور حسین کے پاس رہا اور پھر انہی کے گھر خاندان میں وہ رہا یہاں تک کہ پھر میرے بھائی عبداللہ ابن زبیر نے اس پر قبضہ کر لیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. جب عبد الملک ابن مروان نے حجاج کے ذریعے مکے پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور ان کا سب مال اور اثاثہ عبد الملک کے دربار میں پہنچا. عروہ ابن زبیر گئے کہنے لگے میرے باپ کی تلوار اور میرے باپ کی کے نیزے وہ مجھے دینے پڑیں گے. عبد الملک نے کہا کہ اس کی علامت بتانی ہوگی. کہ علامت پوچھتے ہو؟ ارے جنگ بدر میں اس میں دندانے پڑے ہیں یہ علامت ہے. بہت خونریز لڑائی لڑی میرے باپ نے. کہاں میں جانتا ہوں کہ بہن فلول من قرائل کتائبی کہ خوب خوب مقابلہ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کی تلوار اور پھالے میں دندانے پڑ گئے ہیں. پھر نکالا اور دیا. عروہ ابن زبیر کی وفات ہو گئی. ان کے بیٹے ہشام کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں اب جب وراثت کا بٹوارا ہونے لگا تو وہ بھالا جو جنگ بدر میں ابن ذات القرش کو قتل کرنے میں استعمال ہوا تھا اس بھالے کی تقسیم میں جھگڑا پڑ گیا. سب چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آئے. ہمارے بھائیوں میں ایک کے پاس پیسے زیادہ تھے تو انہوں نے اس کا دام لگا دیا کہ اتنا میں دوں گا میں اور یہ مجھے دیا جائے. کہتے ہیں حضرت ہشام ابن عروہ کہتے ہیں ایک آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو وہ نیزہ میں رکھتا کہ رسول پاک کے دست مبارک میں بھی تھا, ابو بکر کے دست کرم میں تھا, حضرت عمر کی حفاظت میں تھا, عثمان کی نگرانی میں تھا اور علی کی شجاعت کی نگرانی میں تھا. اتنا بڑا تبرک وہ کیوں نہیں میں اپنے پاس رکھتا. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ اس جنگ کے کارنامے تو اپنی جگہ ہیں. اس جنگ میں جو نیزہ استعمال ہوا وہ تبرک ایسا بنا کہ اس کو رسول پاک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنے. اتنی بڑی عزت اس جنگ کی ہے. وہ اسی مہینے میں ہوئی. صحابی شریف میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لیلۃ القدر لیلۃ صبیحتہا البدر کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات کی صبح جنگ بدر ہوئی تھی. سمجھ گیا یہ جنگ بدر کتنی قیمتی. کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابو داؤد اور ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ لفظ ہے رسول پاک کا فرمان کہ رضیت لامتی ما رضی به ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے ان باتوں پر راضی ہوں، خوش ہوں جس پر عبداللہ ابن مسعود خوش ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قسم ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس کی صبح کو جنگ بدر ہوئی. اب 17ویں رات، یہ ان کے کہنے کے مطابق شب قدر ہے. اور اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شب قدر ہو رہی ہے کہ قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور اترا کب؟ سب سے پہلی وحی قرآن کی رسول پاک پر 17 رمضان کو اتری. قرآن کی سب سے پہلی وحی میرے آقا پر کب اتری؟ 17 رمضان کو. تو ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ قرآن کا نزول شروع ہوا شب قدر میں 17 رمضان کو، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی حدیث میں کچھ اور بات فرما دی. بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لأخبرکم عن لیلۃ القدر، میں گھر میں سے نکلا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ کب پڑے گی. فطلعہ فلان و فلان، یہ اور وہ لڑ گئے، کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت میں مسجد میں لڑائی ہو گئی. کیا؟ کہ کعب ابن مالک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن حضرت وہاں بیٹھے ہیں، بس انہوں نے پکڑ لیا کہ میرا قرضہ بہت دنوں سے باقی ہے تیرے اوپر، آج مل گیا ہے قرضہ دے. وہ کہا ہو تب نہ دوں. نہیں دینا پڑے گا، ادھر ادھر کٹا کٹا کہاں رہتا ہے، دینا پڑے گا. کہیں گے فرماتے ہیں حضور میں نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے، فروفحت تو شب قدر اٹھ گئی. فرماتے ہیں آقا کائنات اے کعب ابن مالک ضعشت، آدھا معاف کر، آدھا قرضہ معاف کر. انہوں نے کہا قد وضع قد صنعت یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا تو میں نے معاف کر دیا. فرماتے ہیں قم یا عبداللہ قم فعدے، اے عبداللہ ابن ابی حضرت آدھا معاف ہو گیا، جو آدھا باقی ہے جلدی دے. فرمایا آقا نے کہ ان دونوں نے لڑائی کی، اس کی وجہ سے شب قدر کی جو خبر مجھے دینی تھی اب وہ حکم اٹھ گیا. وعسى ان يكون رفعها خير لكم، اور اس کا اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر متعین کر کے وہ شب قدر آتی تو پھر جیسے 1000 مہینے کا ثواب اس رات میں ملتا ہے، گناہ کرنے پر 1000 مہینے کا عتاب بھی ملتا، اور 7 باقی رہیں تو اب یہ کون سی ہوئی؟ 23ویں. 5 باقی رہ جائیں تو 25ویں. 3 باقی رہے تو 27ویں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر اس کے علاوہ میں نہ پڑے گی، پڑ سکتی ہے پورے رمضان میں کسی طرف بھی. کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا اسم اعظم قرآن میں چھپا دیا، اور اللہ نے شب قدر رمضان میں چھپا دی. اب تلاش کرو. امام راضی فرماتے ہیں جب ہر رات کو تم اگر شب قدر کی نیت سے عبادت کرو تو اللہ شب قدر کا ثواب تمہیں دے گا. بڑی برکت کی رات ہے یہ, پورا مہینہ ہی برکت ہی برکت ہے. اب جنگ بدر میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے. جنگ بدر کے بعد, جنگ بدر کے لیے میرے آقا آئے تھے, شام کو آئے ایک روز پہلے, تو نشان لگایا مسلم شریف میں ہے حضرت عمر سے کہ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, ایسے نشان لگایا ہاضا مقتل ابی جہل, یا ابو جہل مرے گا. پھر نشان لگایا یہاں امیہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب لاشیں تلاش کی گئی تو رسول پاک نے جو نشان بتایا تھا اس سے سرے منہ ادھر ادھر کوئی لاش نہیں تھی. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ رسول پاک کو پہلے ہی سے علم ہے کہ جنگ بدر میں ہم کم ہوں کے زیادہ فتح ہماری ہے. دوسرے یہ کہ رسول پاک کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کون مرے گا, اور یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کہاں مرے گا. اب کوئی حضور کے علم کے اندر عیب نکالتا ہے تو یہ عیبی لوگوں کا کام ہے کہ خامخواہ دوسروں کی عیب جوئی کریں. ہم تو اپنے آقا کے کمالات دیکھتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. عیبی ہوتا ہے تو وہ عیب تلاش کرتا ہے. کیوں تلاش کرتا ہے؟ اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں کو, ارے میں نے یہ غلطی کیا کی تو کیا ہوا, ایسا کام تو فلانے بزرگ نے بھی کیا تھا. یعنی بزرگ میں عیب اس لیے نکالا کہ اپنے عیب پر پردہ ڈالا, سمجھ گیا؟ تو یہ اس لیے لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شر سے بھی بچائے, ان کی صحبت سے بھی بچائے. اس جنگ بدر میں 70 صنادید قریش قتل ہوئے, اور ان سب کی گندی لاشیں کھینچ کھینچ کر بدر کی کھاڑی میں گرائی گئیں, اور پھر رسول پاک تشریف لائے. تیسرے دن, 3 دن تک وہیں قیام کیا. تیسرے دن آئے, گرمی کی شدت اور حدت سے سب کی لاشیں پھول پھول کر پیپا ہو گئی تھی, بدبو نکل رہی تھی. آقا نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, اے کفار قریش تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پایا کہ نہیں پایا؟ ہم نے پا لیا وہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, تم نے پایا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ انک تکلم قوما لا يسمعون, آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو سن نہیں پائیں گے, مردے سڑے گلے ہیں. فرمایا میرے آقا نے, بخاری شریف میں الفاظ ہیں, ہم اسمعو منکم, وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب کافر سڑیل مردہ اگر باتیں سن سکتا ہے تو مسلمان پاک تجیب اپنے بھائیوں کا سلام نہیں سن سکتا؟ نہیں سن سکتا. اگر نہیں سن سکتا تو اللہ کے رسول نے متعدد حدیثوں میں کیوں حکم دیا کہ قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کرو؟ ہاں یہ کہتے کہ اگر مردہ ہو کر جاؤ تو کر لینا سلام، تو بات بھی تھی، زندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے مردوں کو سلام کرو، اسی لیے کہ وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور ایسا سنتے اور بولتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہم منو مٹی کے اوپر سے سلام کریں تو وہ سن رہے ہیں مگر ان کا جواب ہم نہیں سن پاتے. اس سے سمجھ میں آیا کہ مردہ زندوں سے زیادہ سنتا ہے. حضور نے وہی تو فرمایا تھا ان کافروں کے بارے میں، تو اب ہمارے مردے اور زیادہ سنتے اور سنتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں. فرمایا رسول پاک نے میں نے یہ ان سے گفتگو کی کیوں؟ حسرتن و نقمتن علیہم، تاکہ ان کو اور زیادہ دکھ ہو اور افسوس ہو کہ کیوں نہیں ہم ایمان لائے. تو ان کو اذیت پہنچانے کے لیے میرے آقا نے کیا. تو اب مطلب نکلا کہ دشمنان اسلام مر جائیں تب بھی اذیت پہنچانا رسول پاک کی سنت ہے. اور اہل اسلام جب وفات پا جائیں تو ان کو سلام پہنچانا رسول پاک کی سنت ہے.
یہ تکبیر، رسالت، کبیر.
اب آئیے اس جنگ بدر میں کل مسلمانوں کی شہادت کتنی ہوئی. جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر، سمجھ گیا؟ اور اس میں شہید ہونے والے کل کتنے ہیں؟ 14، سمجھ گیا؟ جب مہینے کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ شب بدر. جنگ بدر میں جو شہداء کی تعداد ہے بالکل بدر کامل ہے. اور یہ وہ شہداء ہیں کہ تمام شہداء پر ان کو فضیلت اور برتری آتی ہے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیف تعدون من شہد البدر فیکم، مسلمانوں میں کیا مرتبہ دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے؟ فرمایا ہم افضل المسلمین وکیف تعدون انتم من شہد من الملائکۃ بدرا. اے جبریل تم بتاؤ جو فرشتے 5000 آئے تھے جنگ بدر میں ان کا مرتبہ تم لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم افضل الملائکہ، سارے ملائکہ میں سب سے افضل وہ. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ملائکہ میں بدر کے شریک ملائکہ سب سے بہتر، اور مسلمانوں میں بدر کے شریک مسلمان چاہے وہ شہید ہوں یا وہ واپس آئے ہوں سب کے سب سب سے شاندار. اس جنگ میں ایک منافق بھی شریک نہ ہوا. اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے نام کی کتنی بڑی برکت ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا، فرماتے تھے مصیبتوں میں جب آدمی گر جائے تو ان حاضرین بدر کے نام پڑھے، تلاوت کرے ان کے نام، اور نام پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اے اللہ ان لوگوں کے صدقے میں میری مصیبت ڈال دے تو مصیبت ٹل جائے گی. اتنی اونچی شخصیت. بدر کے شریکوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضی اور عشرہ مبشرہ میں جو باقی ہیں وہ بھی ہیں. مگر کچھ لوگوں کو کیڑا نکالنے کی عادت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, بھیڑ لگی تھی, حضور کے صحابی تھے, بھیڑ لگا لیتے تھے لوگ صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کون ہے, اتنی بھیڑ لگی ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, رسول پاک کے صحابی اور عمر فاروق کے بیٹے ہیں. تو وہ آیا, کہا کہ دیکھیے آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا, آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیجیے گا. ہاں پوچھو. کہ عثمان غنی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ جنگ بدر میں وہ تھے کہ نہیں. کہ اچھا جنگ بدر میں نہیں تھے, جنگ احد میں بھاگنے والوں میں عثمان غنی تھے کہ نہیں. کہاں بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے. کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیعت رضوان جب ہو رہی تھی حدیبیہ میں تو عثمان غنی اس میں تھے کہ نہیں تھے. کہ سبحان اللہ, وہ بولا تو حضرت عثمان کو جلال آ گیا, وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جلال آیا. فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں, وہ جنگ بدر میں نہیں تھے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری بیٹی رقیہ کی عیادت کر, میں تجھے جنگ میں حاضر مانوں گا اور جنگ کے مال غنیمت میں تیرا حصہ لگاؤں گا. اور جنگ کے بعد رسول پاک نے تمام مجاہدوں کے برابر ان کو حصہ بھی دیا. رسول پاک ان کو حاضر مانے اور تو غیر حاضر مانے تو کیا تیری کھوپڑی. اور سن, جنگ احد میں بھاگنے والے بھاگے تھے, عثمان غنی بھی بھاگے تھے, مگر اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ, تمہاری اس لغزش کو میں نے معاف کر دیا. کہ اللہ نے تم معاف کیا لیکن تم اتنے نالائق ہو کہ تم معاف نہیں ہونے دینا چاہتے. اللہ نے تو معاف کر دیا اور تم کہتے نہیں اللہ معاف کرے ہم معاف ہونے نہیں دیں گے. فرمایا سن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا, اور اس لیے بھیجا کہ پورے صحابہ میں مکے والوں کی نظر میں صاحب احترام عثمان کے برابر کوئی نہ تھا, اس لیے رسول پاک نے ان کو بھیجا. اتنے میں ان کی موت کی خبر آئی کہ مکے والوں نے انہیں قتل کر دیا. تو رسول پاک نے بیعت لی تمام صحابہ سے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب اپنی جان قربان کرنے کی بیعت کرو میرے ہاتھ پر. سب نے بیعت کی. سب کی جب بیعت ہو گئی تو رسول اللہ نے صحابہ کے بیچ میں اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور فرما ہاتھ ہی یدو عثمان, سبحان اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, وہ ہاتھ ہی بیعت ہوں اور یہ عثمان کی بیعت ہے. بول, ایسی بیعت کسی کی ہوئی کہ رسول پاک بیعت لے رہے ہیں اور خود رسول پاک اس بیعت کے وکیل بھی, کسی کو ایسی بیعت نہیں ملی. اب بول, اذهب بهذا, جا یہ میرے جواب لے کے جا. اب بول, چپ ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہیں, اور اس واقعے بیعت رضوان سے یہ پتا چلا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت ہو رہی ہے تو عثمان کی طرف سے بیعت کے لیے حضور نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جب یہ مان لیا گیا کہ عثمان شہید ہو گئے, ان کے خون کا بدلہ لینا ہے, تو پھر عثمان کا ہاتھ, یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیعت لی جا رہی تھی وہ انتظام مصالح کی تھی, اور یہ بیان واقعہ ہے کہ عثمان ابھی زندہ, اور یہ بھی ہے کہ عثمان بیعت رضوان سے باہر نہ رہے, کہ ان کے بارے میں آیت اتری, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ نے, اب اللہ راضی ہے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, تو وہ راضی جن سے ہے اس گروہ سے باہر نہ رہے. بارہ, اب یہ چند واقعات ہوئے. اس واقعے میں رسول پاک نے اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا اور پھر اپنی عبدیت کی بھی شان دکھائی کہ خیمے میں جلوہ بار ہیں اور سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اللہم ان شئت لم تعبد, اے اللہ یہ چند مسلمان ہیں, اگر یہ شکست کھا گئے تو, اگر تیری یہی مشیت ہے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی, کوئی تجھے ماننے والا نہ رہے گا, یہی لوگ ہیں کہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے, تیری عبادت کا چرچا کریں گے, یہ لوگ اگر نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی. حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی شان, اس انداز میں دعا کرنا, یہ رسول پاک کی کا مقام عبدیت ہے. عبدیت ہے کہ بندگی خدا کی بارگاہ میں کیسی ظاہر کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو فوراً لپک کے گئے, رسول پاک سجدے میں ہیں, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, یا رسول اللہ اب کچھ ضرورت نہیں, اٹھیں یا رسول اللہ, اب کامیابی یہی کامیابی ہے. خیمے کے باہر حضور تشریف لائے تو حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا لقاعدون, آپ اور آپ کے رب جا کر کے جہاد کر لیجئے, ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ جنگ کیسی ہوتی ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. یا رسول اللہ انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے, آپ کے اوپر دشمن کو نہیں آنے دیں گے. اس وقت رسول پاک کی پیشانی مبارک چاند کی طرح جگمگانے لگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے, مقداد کے یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے رشک ہونے لگا کہ ایک آش یہ جملہ میں نے کہا ہوتا, یہ بات میں نے کہی ہوتی, یہ شان ہے صحابہ کی وہ جنگ ہے. دوسرا واقعہ رمضان میں بڑا عظیم الشان جس کو قرآن نے فتح سے تعبیر کیا وہ ہے کون؟ فتح مکہ, جس کا ذکر سورہ اذا جاء میں بھی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, رسول پاک بہت شاندار لشکر لے کر چلے جنگ مکہ کے لیے, 10,000 کا لشکر تھا, اس کے پہلے اتنا بڑا کوئی لشکر نہیں. اگر یہ لشکر میرے آقا سرور کائنات مکے پر اگر چڑھا دیتے تو سب ایسے پس جاتے جیسے چکی میں آٹا پستا, مگر میرے آقا تو اس روز رحمت للعالمین کا جمال دکھا رہے ہیں. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کچھ فاصلے پر رات کو قیام کیا تو بدیل ابن ورقا اور ابو سفیان یہ لوگ نکلے کہ لشکر آ رہا ہے, ذرا دیکھیں تو کیسے لوگ آ رہے ہیں. یہ لوگ جاسوسی کرنے کے لیے یہ سردار لوگ نکلے, مگر مسلمانوں کے لشکر نے گرفتار کر لیا. رسول پاک کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اب حضرت ابو سفیان تو پہلے ہی سے اسلام سے متاثر ہو گئے تھے اس وقت جب کہ حضور کا مکتوب دعوت ہرقل کے دربار میں گیا تھا اور یہ پکڑ کے بلائے گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہیں, یہ وہ سوال کیے گئے. اس کے بعد کہا اس نے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی آنے والے ہیں, مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ تم ہی لوگوں کے خاندان میں آئیں گے, اور اگر مجھے یہ مہلت ملتی کہ ان کی خدمت میں جاؤں تو ان کی ملاقات کے لیے میں بہت اہتمام کرتا. وَلَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ, ان کے قدمین مبارک دھوتا میں. یہ ہرقل روم کے شاہنشاہ نے یہ کہا تھا, مگر یہ تو ہو گئی بات. اتنے بڑے بادشاہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے یہ سب باتیں کہیں تو میرے دل میں یقین آ گیا کہ اب وہ ضرور سب پر غالب آ کر رہیں گے اور ہم سب کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. اسی روز کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی. اب کہتے ہیں کہ احد وہ فتح مکہ کے دن جب رات میں ہم گرفتار ہوئے تو جیسے ہی رسول پاک کی خدمت میں پہنچے پکڑ کر کے لائے گئے تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا, اب اسلام تو قبول کر لیا, انہوں نے مسلمان ہو گئے. حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رسول پاک کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو سفیان کو ذرا اپنی شان بڑی پسند ہے تو اس کی شان والا کوئی بات کوئی اعلان کر دیں. فرمایا اعلان یہ ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کی معافی, جو دشمن بھی آ جائے اس کے گھر میں اس کی معافی, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کی معافی, جو اپنے اسلحے پھینک دے اس کی معافی. اب حضور نے فرمایا کہ عباس ان کو لے جاؤ, لشکروں کی بھیڑ جہاں سے گزر رہی ہے ان کو ذرا دیکھنے کا موقع دو تاکہ دل کا ایمان مضبوط ہو جائے. تو اب ایک ایک لشکر گزرتا رہا, جو 300 آدمیوں کا لشکر گزرا پوچھا یہ کون, کہ یہ بنو غفار ہیں. کہ مالی ولی الغفار, مجھے غفار سے کیا مطلب. پھر دوسرا لشکر, تیسرا لشکر, چوتھا لشکر, بہت بڑا لشکر گزرا, کہتے ہیں یہ کون سا لشکر, کہ یہ انصار ہیں اور سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پرچم. ابو سفیان کو دیکھتے ہی سعد ابن عبادہ نے کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تحل الکعبہ, اے ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے, خون سے لالا دار بنا دیں گے اور آج کعبے کا کعبہ حلال ہو گیا, وہاں جس کو چاہو قتل کریں گے. تو ابو سفیان نے یہ سنا تو کہتے ہیں حبذا یوم الزمار یا عباس, اے عباس یہ خوریزی تمہیں لوگوں کو مبارک ہو. اتنے میں لشکر اب مہاجرین کا آیا, پھر اس کے بعد بہت چھوٹا لشکر وہ آیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے مخصوص صحابہ تھے یہ سب سے پیچھے. تو اب ابو سفیان آگے بڑھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سنا سعد ابن عبادہ نے کیا کہا, کیا کہا, کہا کہ آج خون ریزی کا دن ہے, کعبہ حلال کر دیا جائے گا؟ فرمایا کہ لقد کذب صاد، صاد نے غلط کہا ہے. الیوم یوم المرحمہ الیوم تقتل کعبہ، آج رحمتوں کے باڑا بٹنے کا دن ہے، آج رحمتیں تقسیم ہوں گی اور آج کعبے کی عزت بڑھے گی، اس پر نیا غلاف چڑھے گا. اب میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا، پھر فرمایا خالد آگے بڑھو، صاحب کے ہاتھ سے جھنڈا لے لو. وہ خونریزی کے لیے جھنڈا لیے ہوئے، اب جھنڈا ان کے ہاتھ سے بدل دیا گیا. میرے آقا سرور کائنات مکے میں آئے، اعلان کر دیا کہ لوگوں مجھ سے تمہیں کیا امید ہے، تم نے میرے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، تم نے میرے خلاف بہت بڑے بڑے انتظامات کیے، جنگیں لڑی، مجھے مکہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا، آج میں آ گیا ہوں، مجھ سے کیا امید ہے؟ تو سب کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم. آج یا رسول اللہ آپ ہمارے بڑے ہی کرم والے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی کے کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم ہی کرم کی امید ہے. فرماتے ہیں تو جاؤ اذ ابو انت متلق طلقا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ آج کوئی مواخذہ نہیں، سب کو معاف کیا، سب کو آزادی دی، جاؤ سب کو معاف کر دیا میرے آقا نے. سبحان اللہ، اب تو رحمت پٹی. ایک رمضان میں تو ان صنادید قریش کو میرے آقا نے جہنم میں پہنچایا، اور ایک رمضان میں میرے آقا نے رحمتوں کا باڑا باندھا. وہ بھی شوکت ہے اسلام کی اور یہ بھی عظمت ہے اسلام کی. یہ رمضان ہے، اسی رمضان میں خلفاء اربعہ میں سے ایک عظیم الشان خلیفہ سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ، ان کی شہادت کا دن. اور شہادت سبحان اللہ، نماز فجر کے لیے آپ جا رہے تھے، دروازے کی اوٹ میں ابن ملجم کھڑا ہوا تھا، اس نے زہر میں بجھایا ہوا کئی خنجر آپ کو لگایا، پکڑا بھی گیا، مگر آپ نے حضرت امام حسن سے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم لوگ مواخذہ نہ کرنا. اور جیسے ہی پہلا خنجر لگا آپ فرماتے ہیں فت رب الکعبہ، کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، جان کی قربانی دینے کے بعد آدمی ہائے ہائے وائے وائے کرتا ہے، مگر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آج میں اپنی پوری زندگی کی کامیابی پا رہا ہوں. کیوں؟ کہ میری یہی آرزو تھی کہ خدا کی راہ میں جان قربان ہو. تو رمضان کا مہینہ ہے اور مسجد کے دروازے میں قدم ہے اور یہاں خنجر لگ رہا ہے، راہ خدا میں جان قربان کی. 21ویں کو آپ کی شہادت ہوئی، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی شب قدر تھی اور اللہ نے ان کو قدر و منزلت عطا کی، ایسی قدر و منزلت کہ علم کا خزانہ، عرفان کی بارش اور رسول پاک کے خاص وجود و برکات کا مخزن حضرت علی ہیں اور ان کے فیوض و برکات سے دنیا مالا مال ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور اپنے بزرگوں سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہی ہمیں دنیا سے اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.